അൽഹംദുലില്ലാഹി വകഫ വസലാമുൻ അലാ സയ്യിദിർ റുസുലി വഖാതമിൽ അംബിയാ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബ് അല്ലദീന ഹും ഖുലാസത്തുൽ അറബിൽ ഉറബാഇ വഖൈറുൽ ഖലാഇഖ് وَخَيْرُ الْخَلَائِقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات نہایت شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، قابل قدر اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، قرآن کریم کے دو مقامات سے آیات کریمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر کلام میں سے چند احادیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات ربانی میں پروردگار عالم نے خصوصیت کے ساتھ ساری دنیا کے انسانوں کو چھوڑ کر مختلف عقائد و نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اس گروہ اور اس جماعت سے مخاطب خطاب فرمایا جو جماعت دولت ایمان سے مالا مال ہو گئی. قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں کہیں یا ایوہ الناس سے خطاب کیا جاتا ہے، کہیں یا بنی اسرائیل سے اسرائیل کو خطاب کیا جاتا ہے، کہیں خلاق عالم یہود و نصارہ کو، اور کہیں منافقین کو مخاطب کرتے ہیں. اور قرآن کریم کے بے شمار مواقع پر اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایمان لانے والوں کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کے نام سے مخاطب کرتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے غالباً کسی آدمی نے سوال کیا کہ آپ مجھے قرآن کے بارے میں نصیحت کریں کہ میں قرآن کریم کے کون سے مواقع اور کون سی آیات کو خصوصیت کے ساتھ غور و خوص اور اپنی توجہ کامل کے لیے مخصوص کر لوں. تو وقت کے امام حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کا کلام پورا کا پورا اس قابل ہے کہ اس کی ایک ایک آیت پہ آدمی غور و فکر کرے اور ایک ایک آیت سے اپنے لیے ہدایت کے راستے تلاش کرے، ایک ایک آیت میں اللہ تعالی نے جو موتی چھپا رکھے ہیں، ایک ایک لفظ کے ان موتیوں پر جو پردے ڈال رکھے ہیں، غور کرنے والے کے لیے ایک ایک قرآن کا لفظ سمندر کی مانند ہے. قرآن پاک کی جامعیت، قرآن پاک کی ہما گیری، قرآن پاک کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا کہ قرآن کریم میں 70,000 علوم پنہا ہیں. 70,000 علوم قرآن کریم میں پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں. کوئی آدمی تھوڑی سی توجہ کرے، اسے قرآن پاک کے ایک ایک لفظ سے وہ چیزیں دریافت ہوں گی. اگر کوئی حکمت سے تعلق رکھنے والا ہے، طب اسے انس رکھنے والا ہے، ڈاکٹری سے اس کا تھوڑا سا بھی کوئی تعلق ہے، وہ یہ چاہے کہ میں قرآن مجید سے
حکمت طب اور ڈاکٹری کے ضابطے اور اصول تلاش کرنے لگوں تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن پاک کو کھول لے, جس جگہ سے چاہے قرآن پاک کی آیت کو تلاوت کر لے, اسی آیت میں غور کر لے, اسے پوری کی پوری دنیا طب کی معلومات اور حکمت کے تمام اصول اور ضابطے قرآن پاک کی کسی نہ کسی آیت میں ضرور مل جائیں گے. باضابطہ آیت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, باضابطہ قرآن پاک کی ورق گردانی کر کے کوئی مخصوص چیز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح اگر کوئی سائنسدان ہے, کوئی فلسفی ہے, کوئی ریاضی دان ہے, کوئی دنیا کی حقیقتوں سے پردے اٹھا کر ہر چیز کی کل اور حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی یہ کتاب کھلی ہوئی کتاب ہے. وہ جہاں سے اٹھائے اسے پڑھ کر دیکھنا شروع کر دے, یہ لاریب کتاب اس کے لیے اس طرح راستے کھولتی چلی جائے گی, زمین کی مسافتوں کو بیان کرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں اور حقائق و رموز سے پردے اٹھاتے ہوئے عالم افلاک, فلک الافلاک اور عرش معلی سے لے کر سمندروں کی گہرائیوں تک اس کے لیے راستے کھولتی چلی جائے گی. اور کیوں نہ کھولے کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں, کسی انسان کے ذہن کی تخلیق کا شاہکار نہیں, کسی انسان کی فکر اور سوچ پر مبنی نہیں, کسی انسان کے تجربات اور کسی انسان کے ساتھ بیتے ہوئے حالات کا نچوڑ نہیں, کسی انسان کے بیان کردہ داستانوں کا مجموعہ نہیں. یہ کتاب اس خالق کائنات کا کلام ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات نے جب اس قرآن کو اتارا ہے تو جو جو اس قرآن پاک کے میں ارض و سما کے بارے میں, کائنات و فضا کے بارے میں, جنگلوں اور دریاؤں کے بارے میں, چاند و سورج ستاروں کے بارے میں اللہ کے عالم اس کتاب میں بیان کر دے گا, وہی حرف آخر ہوگا, وہی حقیقت ہوگی, وہی بات صحیح ہوگی کہ خالق کو معلوم ہے کہ مخلوق کس طرز پہ بنی ہوئی ہے. خالق جانتا ہے میں نے کس چیز کو کس انداز میں پیدا کیا ہے. خالق جانتا ہے کہ کائنات میں آپس میں فاصلے کتنے ہیں. خالق جانتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کیا ہے. خالق جانتا ہے کون سی چیز کس چیز کو کھینچ رہی ہے. خالق جانتا ہے کہ آسمان و زمین کی گردش کس انداز میں جاری ہے. خالق جانتا ہے کہ میں نے رات و دن میں کس انداز میں فرق اور امتیاز رکھا ہے. اب خالق جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہی جب اپنی کتاب میں کسی چیز کو بیان کرے گا حقیقت سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے. یہ ضرور ہے کہ کوئی چیز آج آپ تک نہ پہنچ سکے, آج میری اور آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے, آج میں اور آپ اس کی کن اور حقیقت تک نہ پہنچ سکے, اور جب تک کوئی نہیں پہنچے گا وہ سرگردان پریشان رہے گا, جب پہنچے گا تو قرآن اس کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا. کسی جگہ دیکھ لیجئے. اور آج ہم مسلمان ہیں, ہماری حالت یہ ہے کہ یہ خزینہ, یہ دولت ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہم اس پہ غور کر سکیں, ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہم اس کے دعووں کو دیکھیں. افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں جسے قرآن کہتا ہے ویشوی صدور قوم مومنین. ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہم اسے پڑھ سکیں جسے قرآن کہتا ہے وما من دابت فی السماوات والارض الا علی اللہ رزقها. ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف نظر کر سکیں جو کہتی ہے تبیان لکل شے, ہر چیز بیان کر کے رکھ چھوڑی ہے, ہر چیز کو اس کائنات میں, اس کائنات کے ایک ایک حقیقت کو قرآن میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے.
افلا یتدبرون القرآن، کوئی پڑھ کر تو دیکھے، کوئی سمجھ کر تو دیکھے، کوئی غور و فکر کے ذریعے پردے اٹھا کر تو دیکھے، اگر قرآن نے تمام حقائق کو پا نہ سکے تو پھر کہے.
لیکن میں نے اور آپ نے تو چرک چھوڑی، آپ کو احساس اس وقت ہوگا اور آپ حیران ہوں گے. آج دنیا کے سائنسدان جہاں اپنی لائبریریوں میں، جہاں اپنے کتب خانوں میں، جہاں اپنے مطالعہ خانوں میں ان کے پاس بڑے بڑے فلسفیوں کی کتابیں ہیں، جہاں ان کے پاس بڑے بڑے ریاضی دانوں کے نقشے موجود ہیں، جہاں ان کے پاس بڑے بڑے سائنسدانوں کے اقوال موجود ہیں، جہاں ان کے پاس پہلے لوگوں کے تمام تجربات و مشاہدات کا نچوڑ موجود ہے، آج انہی کتب خانوں میں، آج انہی لائبریریوں میں، آج انہی مطالعہ خانوں میں سر فہرست قرآن موجود ہے. وہ کہتے ہیں تمام سائنسدانوں کی کتابوں میں شک ہو سکتا ہے، ان کے مشاہدات اور تجربات غلط ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن جلا کاٹ کی طرف رہنمائی قرآن کرتے ہیں، تجربات ثابت کرتے ہیں، کبھی غلط ثابت نہیں ہوئے. کبھی غلط ثابت نہیں ہوئے. اور آج قرآن ہی کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. زندگی گزارنے کے اصول ہوں تو قرآن سے سیکھیے، سیاست کے رموز ہوں تو قرآن سے سیکھیے، حکمت کے انداز ہوں تو قرآن سے سیکھیے، دنیا کو مسخر کرنے کے طریقے ہوں تو قرآن سے سیکھیے، ترقی کرنے کے راستوں کی طرف چلنا ہو تو قرآن سے سیکھیے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنا ہو تو قرآن سے سیکھیے، اور یہاں تک کہ سینے میں پیدا ہونے والے بغض و انات کا اگر حل چاہتے ہو قرآن کی طرف بڑھئے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا چاہتے ہو قرآن کی طرف آئیے، بزدلوں کو بہادری سکھانا چاہتے ہو قرآن کی طرف آئیے، اور مردوں کو زندگی دینا چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آئیے. کوئی آئے تو صحیح، کوئی سیکھے تو صحیح. اور بعض دفعہ ذہن اتنے منجمد ہو جاتے ہیں، یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. میں دعویٰ نہیں کرتا، کسی وقت ہماری بھی حالت ہوتی ہے، ہم ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آتی، ہم ایک چیز کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ نہیں ملتی. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے قلب و جگر پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کے بعد پھر وہ آدمی قرآن کے جس حرف کی طرف نظر کرتا چلا جائے، اس ایک حرف سے آدمی کو ایسے ایسے حقائق سامنے نظر آتے ہیں کہ آدمی حیران ہو کر رہ جاتا ہے. حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی، شاگرد تھے. حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی بیٹی تھی، ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ یہ میرے والد محترم کے جو استاد اور وقت کے بہت بڑے امام ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ رات کو عبادت اور ریاضت کتنی کرتے ہیں، یہ کس قدر اللہ کی عبادت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رات کی تاریکیوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں. اس نے کہا ایک پانی کا لوٹا بھر کر وہاں کمرے میں رکھ دیا، چار پائی بچھا دی، اور صبح کو جب بیدار ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ پانی کا لوٹا اسی طرح بھرا پڑا ہے. تو بڑی حیران ہو کر اپنے والد صاحب سے کہتی ہے، چھوٹی بچی تھی نا، کہ ابا جان آپ تو کہتے ہیں کہ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے ولی کامل ہیں، لیکن یہ میں عجیب بات دیکھتی ہوں کہ ساری رات وہ سوئے رہے، انہوں نے اٹھ کر وضو تک نہیں کیا، جب میں فجر کی نماز کے وقت اٹھی تو ابھی وہ لوٹا بھرا ہوا تھا، ابھی اس میں سے پانی نہیں لیا گیا تھا. اس کا مطلب ہے وہ ساری رات سوئے رہے، ساری رات اٹھ کر انہوں نے نماز نہیں پڑھی، نوافل ادا نہیں کیے، تو جو رات کو تہجد نہ پڑھے، جو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دے، اس کو تو میں ولی نہیں مانتی، آپ بتلائیے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ چنانچہ حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے مسکراتے فرمایا کہ آپ کی بھتیجی، آپ کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ امام صاحب سے پوچھو کہ آپ نے رات تہجد کیوں نہیں پڑھی، آپ نے رات اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کیوں نہیں دی، آپ سارے رات سوئے کیوں رہے؟ تو حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ یہ بات سن کر مسکرا پڑے، فرمایا میں تمہیں کیا بتلاؤں احمد ابن حنبل، آج تیرے گھر میں کھانا کیا کھایا، آج تیرے گھر میں خوراک کیا کھائی، یہ کھانا میرے اندر جانا تھا، یہ کھانا میرے پیٹ میں اترنا تھا، میں نے چار پائی پر لیٹ کر سونا چاہا لیکن میری طبیعت سونے کی طرف نہ گئی، میری طبیعت میری آنکھوں میں نیند آنے تک نہ پائی، مجھے آرام لینے کا خیال تک نہ رہا، اچانک اچانک میری طبیعت قرآن کریم کی طرف مڑ گئی، اچانک اچانک میری پوری کی پوری توجہ قرآن پاک کی آیتوں کی طرف مبذول ہو گئی، میں ساری رات قرآن کی آیتوں کو پڑھتا رہا اور قرآن کی آیتوں سے مسائل اخذ کرتا رہا، ساری رات جاگتے گزر گئی، صبح آ چکی ہے، میں نے پوری رات میں 70,000 مسائل قرآن سے اخذ کر لیے، پوری رات میں قرآن کریم سے کتنے مسائل؟ 70,000 مسائل. آج لمبی لمبی زبان نکال کر ان علماء کرام آئمہ اعظام کو تبرع اور تنقید کا نشانہ بنانا آسان ہے، آج یہ کہنا آسان ہے وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے اماموں کے بارے میں خاص طور پر امام شافعی یا فقیر لوگوں کے بارے میں ہم معصوم ہونے کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے، محفوظ ہونے کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں وہ زہد و تقویٰ کے اتنے بڑے پہاڑ تھے، وہ علم و فہم و بصیرت اور فقہ کے اتنے بڑے کوہے گرا تھے کہ صدیاں بھی جائیں گی زمانہ ایسا پیش نہیں کر سکے گا، ساری رات سوئے رہتے ہیں، صبح کو اس کے کہتے ہیں، اس وقت تو وسائل اتنے نہیں تھے، اس وقت تو مسائل اتنے نہیں تھے، اس وقت تو تجربات نہیں تھے، اس وقت تو انسانوں کے پاس یہ ساری چیزیں کائنات کے حقوق حقائق و رموز دیکھنے کی یہ وسائل نہیں تھے، آج ہم ان سے بڑے بن گئے ہیں، آج ہم ان سے زیادہ فہم و بصیرت رکھتے ہیں، بھائی دین کے بارے میں ہمیشہ یہ نقطہ یاد رکھیے، دینی مسائل کے بارے میں تفکر فی الدین کے بارے میں وسائل پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کتابوں کے مطالعے پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، دین منزل من اللہ ہے، جس آدمی کو رب سے جتنا قرب ہوگا دینی مسائل پہ اتنا وہ حاوی ہوگا، اگر کوئی آدمی یہ کہے میں تفسیروں کو پڑھ کر قرآن کو سمجھ لوں، میں فقہ پہ عبور حاصل کر کے قرآن کو سمجھ لوں، یہ اس کی بھول ہے، یہ مطالعہ بھی کر رب کی طرف رجوع بھی کر، رب کی طرف رجوع بھی، قرآن کے مسائل اخذ کرنے کے لیے جب تک آدمی میں فکر رسا نہ ہو، جب تک دل و دماغ میں قرب الہی کا جذبہ موجزن نہ ہو، بلکہ یہ کہیے جب تک نور الہی کی کرنیں آدمی کے دل و دماغ پہ پڑ کر اسے اجلا روشن اور منزہ نہ کر رہی ہو، اس وقت تک وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا، وہ قرآن اس لیے سائنس تو سمجھ سکتا ہے، ریاضی کے اصول تو سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ بتلانے والا بھی انسان ہے، سمجھنے والا بھی انسان ہے، لیکن قرآن نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ قرآن بھیجنے والی اللہ کی ذات ہے، قرآن کوئی عام کتاب نہیں، آسمانوں سے آئی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے روح کا شفاف ہونا بھی ضروری ہے اور ذہن کا صاف ہونا بھی ضروری ہے، پھر آپ اس کی طرف توجہ کیجئے، تو میں عرض کرتا ہوں بعض دفعہ ہم نے ایسے اللہ کی طرف سے خاص ایک وقت ہوتا ہے کسی مسئلے کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کو کھول لیجئے، اس مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا، کچھ لوگ تو باضابطہ طور پر کام ہی یہی کرتے ہیں، اگرچہ بزرگوں نے اس بات سے اس کو پسند نہیں کیا، اس بات کو اچھا نہیں سمجھا قرآن پاک سے فال نکالنا، لیکن کئی لوگ اتنی مہارت رکھتے ہیں، ہم نے بھی کئی مرتبہ آزمایا، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی بات کی طرف آپ کا ذہن نہیں چلتا، کوئی کام آپ کا ہوتا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، آپ کو آنے والے وقت میں کوئی اندیشہ ہے، کوئی فکر ہے، طبیعت میں انتشار ہے، کسی ایک جگہ پر منجمد نہیں ہونے پاتی، کسی ایک جگہ پر رکتی نہیں ہے، قرآن پاک کو کھول لیجئے اور آپ اس کے پہلے صفحے پر پہلی آیت پہ نظر ڈالیں، یقیناً وہ آپ کی مشکل کا حل ثابت ہوگی۔ یہ تو بڑی بڑی واضح سی آیات۔ تو بات میری بہت دور چلی گئی، میں بیان کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن قرآن کریم کے سلسلے میں بات اس طرف نکل آئی۔ یہ میرا نہیں بلکہ یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے، تبیان لکل شے، ہم نے ہر چیز اس میں بیان کی ہے۔ اب اگر کسی آدمی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن میں ہر چیز بیان کی ہے، اب میں کہوں جی قرآن میں فلاں چیز نہیں ہے، تو اس میں کہا یہ جائے گا کہ جناب والا آپ کو دروازہ کھولنے کا سلیقہ نہیں آتا، آپ کو وہ چیز سمجھنے کا طریقہ نہیں آتا، یا آپ اتنے ناداں ہیں، اتنے کم ذہن ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ ان حقائق و رموز کے سمجھنے سے آپ کا ذہن قاصر ہے۔ خزانے میں سب کچھ موجود ہے، کسی کو چابی لگانا نہیں آتی، کسی کو تالا کھولنا نہیں آتا، کسی کو اندر داخل ہونا نہیں آتا، اور کسی کو داخل ہو کر پہچاننا نہیں آتا۔ بھئی موتی بھی پڑے ہوئے ہوں، سچے موتی بھی ہوں، جھوٹے موتی بھی ہوں، موتی پڑے ہوئے ہیں، پیتل بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سلور بھی ہے، لیکن پہچانے گا تو وہی جو پرکھ رکھتا ہے، امتیاز تو وہی کرے گا جسے جانچنے اور پرکھنے کا سلیقہ ہے۔ ورنہ ہمارے جیسا آدمی چاندی کی تلاش میں نکلے تو سب سے پہلے سٹیل پہ ہاتھ ڈالے گا کہ یہ چمکتا بہت ہے۔ بھئی چاندی کا برتن بھی پڑا ہو، سٹیل کا برتن بھی پڑا ہو، مجھے تو آپ کہیں کہ جاؤ بھئی چاندی لے آؤ، تو میں تو سٹیل اٹھا لاؤں گا کہ یہ جناب بہت چمک رہا تھا۔ پیتل اور سونا ہو تو آدمی پیتل اٹھا لائے گا کہ بھی اس کی طرف جب میں بڑھا تو برتن سے میری شکل نظر آ رہی تھی، سونے میں ایسی خصوصیت نہیں تھی، اس لیے پیتل سونے سے بھی اچھا ہے۔ لیکن جاننے والا جانتے ہیں، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ پرکھنے والے کو پرکھ کب آتی ہے؟ جب وہ محنت کرتا ہے، جب وہ سیکھتا ہے، جب وہ کوشش کرتا ہے تو اسے پرکھ آتی ہے۔ پرکھنا اور جاننا اور کسی چیز کی حقیقت سے آگاہ ہونا، یہ آدمی حادثاتی طور پر نہیں، سیکھنے سے، محنت سے، مشکل سے، تھوڑی سی پریشانی سے یہ چیز ملتی ہے، اور پرکھنے والے کو چیز کی پھر قیمت اور ویلیو بھی معلوم ہوتی ہے۔ پرکھنے والے کو چیز کی قیمت اور میں کہتا ہوں، آج کل کمپیوٹر کا سسٹم ہے، کمپیوٹر اور اسی طرح وہ بڑے بڑے آپ کے سامنے آ چکے ہیں جناب، یہ حساب کرنے والے، کیلکولیٹر، کمپیوٹر، یہ دور ہے، آپ بیٹھے بیٹھے بٹن دبا کر کروڑوں اور اربوں روپے کا حساب کر سکتے ہیں، آپ تقسیم کر سکتے ہیں بٹن دبا کر، آپ تفریق کر سکتے ہیں، آپ جمع کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک کتابچہ میں اشارہ کرتا ہوں، ایک کتابچہ شائع ہو چکا ہے، قرآن پاک اعداد و شمار کی روشنی میں، یہ اس کا عنوان ہے، یہ 25-30 صفحات پر مبنی ایک کتابچہ صدیقی ٹرسٹ کراچی والوں نے اور باقی اداروں نے لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے۔ یہ کتابچہ لے لے اور اسی طرح کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائیں، آپ کو قرآن پاک کی حقانیت، آپ کو قرآن پاک کی صداقت اتنی نظر آئے گی کہ آپ اٹھ کے کہیں گے بے شک یہ کلام کسی بندے کا نہیں بلکہ رب کا کلام ہے۔ اس میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 19 حرف ہیں، با سین میم 19 حرف ہیں، انہوں نے کہا، یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک میں 19 کا لفظ ایسا ہے کہ بسم، یہ لفظ اصل اسم، اب اسم قرآن میں کتنی جگہ آیا، ساری جگہ شمار کیا، پھر جتنی جگہ بنا 19 کا پہاڑا پڑھو، یا 19 کا پہاڑا پڑھتے ہی تیسرے جگہ پر، چوتھی جگہ پر وہ اعداد اتنے ہوں گے جس پر 19 کا پہاڑا فٹ آئے گا۔ دیکھیں جیسے 9 × 18 قرآن میں تو وہ پھر آ گیا 9 کا پہاڑا چل پڑا، اسی طرح کوئی چیز جو ہے وہ 22 دفعہ آئی، 11 کا پہاڑا دو مرتبہ پڑا تو اس پر فٹ آ گئی. یہ کہ اب اسم کا لفظ ہے، پھر اللہ کا لفظ ہے کہ قرآن میں کتنے ہزار مرتبہ اللہ آیا، جتنی ہزار مرتبہ اللہ آیا 19 کے اوپر اس کو ضرب کر دو پورا کا پورا مکمل آ جائے گا، کوئی ایک بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. مجال ہے گنتی میں کوئی کمی ہو، پھر رحمان ہے، پھر رحیم ہے، پھر یہاں تک کہ حروف مقطعات ہیں، پھر ہر صورت میں اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر اسی آغاز کے لفظ کو لے لیجئے، 19 پر ضرب کرتے چل جائیے. یہ حساب و کتاب کا مسئلہ ہے. میرے مجھ میں ذرا ابھی میرا مطالعہ بڑی دیر کا ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے اسے پیش کرتا آپ حیران ہو جاتے. حساب و کتاب سے تھوڑا سا بھی آدمی دلچسپی رکھنے والا پکار اٹھتا ہے کہ یہ کیا وجوب ہے کہ قرآن پاک میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ دوسرے کے ساتھ اس طرح منسلک ہے کہ اگر یہ ایک جگہ پر یہ ایک لفظ نہ ہوتا تو 19 کے پہاڑے پہ یہ پورا نہ اترتا، ایک جگہ پر یہ زائد ہوتا تو کہنے والا کہتا کہ یہاں بات غلط ہو گئی. کسی لفظ کو لے لو، اللہ لے لو، رحمان لے لو، رحیم لے لو، رؤوف لے لو، اللہ کے جتنے نام ہیں کسی ایک کو لے کر پورے قرآن میں شمار کر لیجئے، 19 کے ساتھ اسے ضرب دیجئے، اس پہ پورا اترتا چلا جائے گا. لیکن ہو کوئی حساب دان اس کے لیے عجیب چیز ہے. اسی طرح اور بہت شمار قرآن پاک کے اندر آپس میں مماثلت، آپس میں ذکر، جلالین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے آدمی. اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر اور جو بے شمار ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں، ایسے رموز اور ایسی پنہا چیزیں، ایسے پوشیدہ معنی اور ایسی چیزوں کی طرف آدمی کی توجہ دلائی جاتی ہے کہ آدمی حیران ہو کر رہ جاتا ہے. خاص طور پر قرآن پاک نے کہا وہ کون سی ذات ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ جس ذات نے پانی کے درمیان پردے حائل کر دیے، ایک طرف کڑوا پانی ہے تو دوسری طرف میٹھا پانی ہے، بتلاؤ وہ کون سی ذات ہے جس نے پردے حائل کر دیے، بتلاؤ وہ کون سی ذات ہے. سمندروں کا سفر کرنے والے جانتے ہیں ایک لہر گرم پانی کی. ہمارا ایک دوست ہے، ہمارے والد صاحب کا دوست ہے، اس نے کہا کہ خود ہم وہ بحری فوج میں تھا کہ ہم بہت دفعہ دریا سمندر میں جاتے اور ایسی جگہ سے پانی لیتے جو پانی شدید گرم ہوتا، ہم پتی ڈالتے چائے بن جاتی، شدید گرم پانی، اس کے ساتھ ہی شدید ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی، کڑوا پانی، کھاری پانی. وہ کون سی ذات ہے جو پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتی، وہ تیرے رب کی ذات ہے. پھر فرمایا فبی ای آلائی ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جرمن کے ایک حکیم نے، ایک سائنسدان نے اسی پر تحقیق کی، تحقیق کی کرتے کرتے وہ اس نتیجے پہ پہنچا، کہنے لگا قرآن سچا ہے، رب کا فرمان برحق ہے، اگرچہ پردے ہمیں نظر نہیں آتے مگر نہ نظر آنے والا ایک پردہ ایسا ضرور ہے جو پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتا. ایسا پردہ ضرور ہے. اور چیزوں کو چھوڑیے، زمزم، بیت اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب کنویں ہم دیکھیں گے، آج کنواں کھودا 100 سال تک چلا ویران ہو گیا، پرانے کھو، مٹی، ڈھیر اور کھڈے اور سوائے ایک داستان کے اپنی حقیقت کھو بیٹھے. لیکن آپ تھوڑی سی توجہ کیجئے آب زمزم کی طرف. یہ زمزم کا کنواں یہ کب سے چلا، اگر آپ تاریخ وائز گننا چاہیں قریباً 6000 سال سے یہ کنواں موجود ہے. کتنے ہزار سال سے؟ 6000 سال سے یہ کنواں موجود ہے. پھر اس سے پانی کتنی وافر تعداد میں نکالا جاتا ہے یہ تو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ساری دنیا میں اس کا پانی جا رہا ہے، اور آج بھی وہاں جائیں تو وہاں پر آپ کے ہاں جو عام ٹیوب ویل ہیں اس سے 3 گنا زیادہ بڑی نال، زیادہ قطر والی نال ہے جس سے ہر وقت پانی نکل رہا ہے. اور پھر زمزم مدینہ میں جائیں آپ کو دستیاب، مسجد نبوی میں زمزم ہے، اور آپ مزدلفہ چلے جائیں زمزم ہے، آپ اسی طرح ریاض چلے جائیں اور باقی ہر جگہ زمزم موجود ہے. ہر سال اس کو پینے والے کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن 6000 سال گزر گئے اس پانی میں کمی، اس پانی میں قلت، وہ کنواں سوکھنے ویران ہونے نہیں پایا. چنانچہ آج سے 5 سال قبل جرمن کے سائنسدان مسلمانوں نے اس کنویں کی صفائی کرنا چاہی. پہلے بھی صفائی ہوئی تاریخ میں قبل، لیکن پہلے صفائی کرتے کرتے کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے. صفائی کرتے ہوئے وہ باضابطہ کیمرے لے کر جو آج بھی ٹی وی کی فلموں کی صورت میں موجود ہیں، کیمرے لے کر اس کنویں میں اترے. صفائی کرتے کرتے آخر انہوں نے وہ جگہ دکھائیں کہ جہاں سے پانی کے پہاڑ کے چٹان کے اندر سے پانی پھوٹ رہا ہے، پہاڑ کی چٹان سے پانی نکل رہا ہے. اور جب انہوں نے غور کیا تو کیا دیکھا کہ پانی کی جس چٹان سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، اس چٹان پہ لکھا ہوا ہے اللہ. اس چٹان پہ لکھا ہوا ہے اللہ، لکھا ہوا ہے. نہ اللہ کی ذات کو فنا ہے، نہ زمزم کو فنا ہے. اللہ کی ذات بھی ہمیشہ باقی ہے، زمزم تیرا پانی بھی ہمیشہ باقی ہے. اس کے پانی کا آج تک رہنا ہی عجوبہ ہے، آج تک اس کے پانی کا رہنا ہی عجوبہ ہے. لیکن یہ پانی جو چل رہا ہے، جس چٹان سے نکل رہا ہے، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ لکھا ہوا ہے. اور پرسوں ترسوں کے غالباً پاکستان اخبار میں ایک فوٹو شائع ہوا. اس فوٹو میں کیا تھا کہ جرمنی میں قدرتی طور پر، وہ آج بھی ہمارے دفتر میں بھی مل جائے گا، قدرتی طور پر درخت اس انداز میں اگے ہیں کہ ان درختوں کا فوٹو شائع کیا ہے، سیدھا سیدھا پڑھا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درخت بے شمار ہیں، ایک جنگل ہے، مگر ان اس جنگل میں ایک درخت نہیں، لا کا الگ درخت ہے، اس کے ساتھ ہی الہ کا الگ درخت ہے، پھر الہ کا الگ درخت ہے، محمد کی شکل اختیار کرنے والا الگ درخت ہے، را کی شکل، یہ آپ کے پاس ہے، یہ لائیں. یہ اس وقت بھی میرے ہاتھ میں، یہ لا کی شکل کا درخت ایک درخت ہے، الف کی شکل کا درخت ایک ہے، لہو کی الا لہو کی شکل کا ایک درخت، پھر اللہ، پھر اللہ، اللہ کی شکل کا ایک پورا درخت، پھر محمد کی شکل کا ایک پورا درخت، رسول کی شکل کا، پھر اللہ کی شکل کا. اس وقت یہ فوٹو، اور فوٹو ہاتھ سے نہیں بنائے جاتے، عام ایک نظر آنے والا فوٹو ہے، کولون جرمنی کے ایک پارک میں قدرتی طور پر اگنے والے درختوں نے کلمہ طیبہ کی شکل اختیار کر لی ہے. یہ تصویر کویت کے ایک مقامی اخبار میں شائع ہوئی ہے، جو آپ کے پاکستان اخبار میں، آپ کے ملک کے، یہ روزنامہ پاکستان ہے، اس میں بھی چند روز قبل یہ شائع ہوئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صداقت کی نشانیاں اگر آدمی تلاش کرنے چاہے تو کوئی ایک نہیں، کوئی ایک، چلو میں ایک بہت بڑی نشانی آپ کو بتلاؤں. ایک آدمی صرف اس بات پہ مسلمان ہو گیا، صرف اس بات پہ، کہنے لگا کہ دیکھو کوئی کاریگر ایک مکان بناتا ہے تو وہ مکان پہ اپنا نام لکھتا ہے، وہ مکان میں اپنی نشانی ضرور چھوڑتا ہے کہ جس نشانی کو دیکھ کر آدمی کاریگر کو پہچان لے، جس نشانی کو دیکھ کر آدمی کاریگر کو. اور اللہ نے ساری کائنات بنائی، ساری کائنات میں بہترین کائنات کون سی ہے، بہترین مخلوق کون ہے؟ وہ کہتا ہے جب بہترین مخلوق انسان ہے تو ضروری ہے کہ آدمی کے جسم میں، آدمی کے جسم کی اس بلڈنگ میں بھی اللہ کا نام ہو، اللہ کا، اللہ کا، اور آپ کے جسم میں اللہ کا نام موجود ہے، آپ کے جسم میں اللہ کا نام
آپ کے جسم میں اللہ کا نام آپ نے دیکھا ہے؟ لو میں آپ کو دکھاتا ہوں، دایاں ہاتھ اٹھائیں، دایاں ہاتھ اس کا سیدھا رخ آگے کریں اور اس کے انگوٹھے کو ایسے کر لیں، اس کے انگوٹھے کو یہ جیسے میں کر رہا ہوں، اب دیکھو اللہ لکھا ہوا ہے یا نہیں، دیکھ لو اللہ لکھا ہوا ہے یا نہیں، دائیں ہاتھ ہتھیلی آگے، انگوٹھا ہاتھ کی شکل بڑھاؤ، یہ بن گیا، یہ الف، یہ تینوں اور یہ ابھرتی ہوئی درمیان والی انگلی، یہ ہاں اللہ لکھا ہوا ہے یا نہیں، ہے یا نہیں؟
نعرہ تکبیر،
یہ پہلے آپ نے کبھی سوچا؟ آدمی کے جسم میں رب نے اسے بتلا دیا کہ تیرا ہاتھ چلے گا تب جب اللہ ہے، آنکھوں دل اتنا خوبصورت کہ کوئی اتنا خوبصورت قلم کار بھی لکھ، ایسے آپ چھاپا لگا دیں، ایسے اپنے ہاتھ پہ سیاہی لگا کر نہ، ایسے لگا کر یہ انگوٹھے کو یہی ایسے چھوڑ دیں یا تھوڑا سا ایسے ایسے کر دیں، اگر صاف اللہ نظر نہ آئے تو پھر کہنا افلا یتدبرون القرآن، کوئی غور کرنے والا تو ہو، کوئی سوچنے والا تو ہو، کوئی دیکھنے والا تو ہو، تیری ایک ایک ادا سے اگر رب کی قدرت نہ چھلکے تو پھر کہنا، لیکن ہم لوگ انہیں آئے دونوں ہاتھوں سے مل کر پورا کا پورا لا الہ الا اللہ کلمہ بھی بن جاتا ہے، یہ تو ہے نا اللہ، اب دونوں کو ملا لیں گے تو لا الہ الا اللہ بن جائے گا کہ اللہ کے سوا اور کوئی، ان دونوں ہاتھوں کو ملا لیں تو لا الہ الا اللہ بھی بن جائے گا، اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، میری ذات کو پہچاننے والوں اگر تم اپنی ذات کے بارے میں غور شروع کر دو تو مجھے پہچان لوگے، تم اپنے بارے میں غور شروع کر دو تو مجھے پہچان لوگے، لیکن پہچان لیا، ہم نے پہچاننے پہ آئے تو پٹرول کو پہچان لیا، پہچاننے پہ آئے تو فضا کے انداز کو پہچان لیا، پہچاننے پہ آئے تو اس بات کو پہچان لیا کہ یہ جو فضا پروردگار عالم نے بنائی ہے یہ ایسی فضا ہے کہ ہم اس فضا میں تصویر کو باقی رکھ سکتے ہیں، اس فضا میں ہم اپنی آواز کو چھوڑ کر کروڑوں میل دور سن سکتے ہیں، فضا بنانے والے نے ایسی فضا بنائی کہ آپ اس کی فضا سے، اس کے بنائے ہوئے جہان سے ایک جگہ کی تصویر دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، ایک جگہ کی فوٹو سٹیٹ دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، ایک جگہ کی آواز دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، اور تم نے پہچانا تو ٹی وی بنا لیا، پہچانا تو ریڈیو بنا لیا، پہچانا تو فیکس بنا لی، پہچانا تو فون بنا لیا، دوسری چیزوں کو پہچانا تو بناتا چلا گیا، نہ پہچانا تو اپنے آپ کو نہ پہچانا بگڑتا چلا گیا، اوروں کو بناتا چلا گیا، اپنے آپ کو بگاڑتا چلا گیا، اپنے آپ کو بگاڑتا چلا گیا، خود راہ ہدایت سے ہٹتا چلا گیا، خود انسانی قدروں کو پامال کرتا چلا گیا، خود انسانی راستوں سے ہٹتا چلا گیا، خود انسانی اقدار سے محروم ہوتا چلا گیا، اور تو سکھانے پہ آیا تو بندروں کو کرتب سکھا دیے، تو سکھانے پہ آیا تو بکروں کو چھوٹے چھوٹی ڈگ ڈگی پہ چلنا سکھا دیا، تو سکھانے پہ آیا تو طوطے کو بولنا سکھا دیا، تو سکھانے پہ آیا تو جانوروں کو کبوتروں کو اڑنا سکھا دیا، تو سکھانے پہ آیا تو جانوروں کو لڑنا سکھا دیا، تو سکھانے پہ آیا تو بہت کچھ کرتا چلا گیا، خود بگڑنے پہ آیا تو بگڑتا چلا گیا، مرغے کو لڑنا سکھا دیا، طوطے کو بولنا سکھا دیا، ٹی وی کا بننا بنا کے رکھ دیا، اور بندر کو کرتب سکھانا سکھا دیا، لیکن بگڑنے پہ آیا تو خود اپنے بارے میں کتنا بگڑا، اپنے بارے میں انسان کتنا بگڑا، اتنا بگڑا کہ آج زیادہ ترقی کرنے والے زیادہ بگڑ گئے، زیادہ ترقی کرنے والے وہ چیزیں لاؤڈ سپیکر پہ بیان کرنے والی نہیں، اور بعض گندی چیزوں کو بیان کرنے سے گند پھیلتا ہے، گند پھیلتا ہے، لیکن کیا ہے تجھے کیا دیا، ٹی وی دیا، ریڈیو دیا، میزائل دیے، بم دیے، جہاز دیے، لیکن اے انسان تجھے انسانیت کا سبق نہ ملا، تجھے یورپ سے انسانیت کا سبق نہ ملا، اس نے تجھے خامد کی بجائے کتا دیا، بہت کچھ بتا سکتا ہوں، اس نے تجھے وہ کچھ گندگی دی کہ جسے دیکھ کر پہلے تو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، میں تو کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے جانور، جانور بھی وہ کام نہیں کرتے جو کام آج انسان کر رہا ہے۔ جب انسان رذالت پہ اترتا ہے، جب گھٹیا پن پہ آتا ہے، تو وہ گھٹیا انداز، وہ کمینگی، وہ شرم و حیا سے پستی انسانی قدریں بڑی دور کی بات ہے، اور تباہی، نکبت اور بربادی وہاں تک چلا جاتا ہے کہ بیان کیا نہیں جا سکتا، سنایا نہیں جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ ہر چیز کو دیکھا، ہر چیز کو پرکھا، ہر چیز کو بنایا، نہ بنایا تو اپنے آپ کو نہ بنایا۔ اور دنیا میں کچھ لوگ ریڈیو بنانے کے لیے آئے، کچھ ٹی وی بنانے کے لیے آئے، کچھ میزائل بنانے کے لیے آئے، کچھ راکٹ بنانے کے لیے آئے، کچھ دیگر مصنوعات بنانے کے لیے آئے، جتنے نبی آئے انسان بنانے کے لیے آئے۔ انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے آئے۔ اب آدمی کہتے ہیں لو جی اگر اسلام پہ چلیں تو مولوی تو یہ کہتے ہیں ہم پھر بقیان اسی دور میں واپس لوٹ جائیں، مولوی تو یہ کہتے ہیں ہم ترقی نہ کریں، قطعاً ایسی بات نہیں۔ اسلام انسان کو بناتا ہے، انسانیت کی تعمیر کرتا ہے، انسانی ساخت کو صحیح کرتا ہے، انسانی سوچ اور فکر میں اجالا پیدا کرتا ہے۔ انسان کو اسلام وہ سکھاتا ہے جو کائنات کا کوئی دین، دھرم، مذہب اور کوئی ضابطہ نہیں سکھا سکتا۔ بنانے والوں نے ہر چیز بنائی، دوائی بن گئی، انجیکشن بن گئے، اور اسی طرح آپریشن کے ایک بڑے وسیع پیمانے پر یہ طریقے، یہ انداز وجود میں آ گئے، لیکن یہ بتلائیے کوئی آپریشن کرنے والا ایسا پیدا ہو چکا ہے؟ یہ بتلائیے کوئی دوائی ایجاد کرنے والا ایسی دوائی ایجاد کر چکا ہے کہ جس دوائی کو استعمال کرنے کے بعد آنکھوں میں شرم و حیا آ جائے؟ کوئی ایسا سرما تیار کر لیا گیا ہے جس سے آنکھوں میں شرم آ جائے؟ کوئی ایسی دوائی ایجاد کر دی گئی ہے کہ جس دوائی کے استعمال کے بعد بڑے کے ذہن میں چھوٹے کے لیے شفقت اور چھوٹے کے ذہن میں بڑے کے لیے احترام آ جائے؟ کوئی ایسی دوائی ایجاد کر دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر محبت نفرت کی جگہ پر محبت چلی آئے، دشمنی کی جگہ پر قربت چلی آئے، جس سے ٹوٹے ہوئے دل چھوٹتے چلے جائیں، جس سے انسانی ماحول و معاشرہ میں یکسانیت پیدا ہوتی چلی جائے، جس میں آپس کی زندگی اس انداز میں گزرنے لگ جائے کہ آدمی کی زندگی بھی سے جنت نظر آئے؟ بنانے والوں نے دوائیاں بنائیں، ایجاد کرنے والوں نے ریڈیو ٹی وی ایجاد کر چھوڑے، لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ باپ کو پتا نہیں میرا بیٹا کہاں ہے، بیٹے کو پتا نہیں میرا باپ کون تھا۔ جو ممالک آپ کو ریڈیو ٹی وی میزائل راکٹ اور اسی طرح کی باقی چیزیں دے رہے ہیں، آپ انہی ممالک میں جا کر پوچھئے کہ آپ کی اولادوں کے پاس باپ ہیں؟ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے۔ یورپ، امریکہ، برطانیہ جن کے اوپر آپ فریفتہ ہیں، ان سے پوچھو تمہاری 10% نوجوان آبادی کے پاس، ان نوجوانوں کے پاس باپ کا پتہ ہے کہ باپ کا ہے؟ باپ کون ہے؟ ماں کا پتہ ہے کہ کس عالم میں ہے؟ ماں نے جن کر ہسپتال میں چھوڑ دیا، ہسپتال میں پرورش پانے والی 10% یورپ کی آج نسل نہ اپنی ماں کو جانتی ہے نہ اپنے باپ کو پہچانتی ہے۔ ریڈیو دیا، ٹی وی دیا، عیاشی دی، فحاشی دی، ماں باپ بھی چھین لیے، ماں باپ بھی چھین لیے، بتلاؤ ترقی کی یا تنزلی کی طرف گئے؟ اور پھر کیا کچھ چھین لیا؟ آج آپ جاتے ہیں، آپ کو وہاں کی منڈی میں بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ لوگ وہاں کے یہاں آتے ہیں، برطانیہ کا وزیر خارجہ یہاں آیا، اس نے کہا کچھ چیزیں تم ہم سے لینے جاتے ہو، کچھ چیزیں ہم تم سے لینے آئے ہیں، میں نے یہاں آ کر جو بزرگوں کا احترام دیکھا ہے، میں نے یہاں آ کر جو ماں باپ کی عزت دیکھی ہے، میں نے یہاں آ کر جو برادریوں کی محبت دیکھی ہے، میں نے یہاں آ کر جو تعلق کی مضبوطی دیکھی ہے، میں نے یہاں آ کر جو چھوٹوں پہ شفقت دیکھی ہے، میں نے یہاں آ کر جو بڑوں کی عزت دیکھی ہے، یہ وہ مال ہے، یہ وہ دولت ہے جو ہمیں یورپ میں نہیں ملتی، جو یورپ میں، یورپ کے بازاروں میں ماں باپ نہیں ملتے، یورپ کے بازاروں میں ماں باپ، یہ بات کو کہنے کی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ بوڑھے ہو گئے، تیرا دین کیا کہتا ہے؟ کہ جب وہ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، تو جوان ہے اور اپنی جوانی پہ ناز نہ کر، ان بوڑھوں کے سامنے جھک جا، ان بوڑھوں کے سامنے۔ بقدا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور پھر ان کا ادب احترام بجا لا، ان کے قدموں میں جنت کو تلاش کر، ان کے قدموں میں جنت کو۔ ایک تیرا معاشرہ ہے، ایک دین کا معاشرہ ہے، چلے جائیے یورپ میں، اخباروں کو اٹھا کر دیکھو، اشتہار آ رہا ہے، $10,000 کا اشتہار، چھاپنے والا کیا کہتا ہے؟ کہ میں ایک 70 سال کا بوڑھا ہوں، کوئی آدمی آئے وہ میرے پاس روزانہ 5 گھنٹے بیٹھ کر میرے ساتھ باتیں کر لیا کرے، 5 گھنٹے بیٹھ کر میری 10 داستان علم، داستان درد سن لیا کرے، تو میں اس کو روزانہ اتنے ڈالر معاوضہ دوں گا۔ کیوں؟ کہ میری اولاد نے مجھے گھر سے نکال دیا، آج بوڑھے خانوں میں بیٹھے ہوئے قید تنہائی گزار رہا ہوں۔ یورپ کیا ہے؟ اولاد جوان ہوتی ہے، باپ کو سمجھتی ہے، یہ پرانا ہے، یہ دکیانوسی خیالات کا ہے، اٹھا کے فون کرتی ہے، اس بوڑھے کو لے جاؤ، یہ ہماری خوشیوں میں حائل ہو رہا ہے، اس بوڑھے کو لے جاؤ، اس کے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، اس بوڑھے کو لے جاؤ، یہ ہماری زندگی ترک کر رہا ہے۔ اور وہ لمحات قیامت سے کم نہیں ہوتے جب ایک باپ کو زبردستی اٹھا کر اس کی اولاد کے گھر سے نکال کر بوڑھے خانے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جرم یہ ہے کہ تیری اولاد تجھے رکھنے کو تیار نہیں، تیری اولاد تجھے رکھنے کو تیار نہیں۔ مجھے بتلاؤ، عیش بھی ملی، عشرت بھی ملی، دولت بھی ملی، ثروت بھی ملی، ماں کا پیار نہ ملا، باپ کی شفقت نہ ملی، اور باپ کو بیٹے کی محبت نہ ملی، زندگی کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن انسانیت اسلام سکھائے گا، انسانیت، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے اسلام سکھائے گا۔ وقت کافی بیت چکا ہے، میں نے کچھ اور چیزیں بیان کرنا تھی، اس کا اس دفعہ وقت نہیں رہا، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے ہیں، مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے، بہت ساری خوشخبریوں کے ساتھ اور بہت ساری آپ کے جو ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں ان کا حل لے کر، آپ کے بہت سارے مسائل کا اللہ کے فضل سے حل لے کر آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا